الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصلي وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن على عيسى ولم يسمع بي فهو على الخير ومن سمع بي ولم يؤمن بي فقد هلك اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں قرآن کریم نے دینی رہنمائی جس طرح امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی فرمائی ہے قرآن کریم نے بہت سارے ایسے مسائل جس میں انسان حق اور باطل کی تلاش میں تھا قرآن کریم نے بہت سارے ایسے قضایا ایسی نہ سلجھنے والی گھتیاں جس کے بارے میں صلحاء اولیاء حق کی تلاش میں مصروف تھے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم احسان فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی آیات اور سورتوں میں بہت سارے نزاع بہت سارے اختلافات اور بہت ساری ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ پر یا اللہ کے پیغمبروں پر تہمت لگائی جاتی تھی جھوٹ باندھا جاتا تھا قرآن کریم نے ان مسائل کی بیخکنی کی ہے اور صاف ستھرا اعلان فرمایا ہے جس کے بارے میں بھی انبیاء ہوں مرسلین ہوں اولیاء ہوں صلحاء ہوں جہاں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کی گئی کوئی ایسا موقف اختیار کیا گیا جو ان کی شان کے خلاف ہے اور ان کی حقیقت کے خلاف ہے, قرآن کریم نے واضح اعلان فرما کے اس کو رد کر دیا ہے. قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. مشرکین اور بت پرست اور نہ جانے کون کون سے فرقے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور بت پرستی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں, اپنے اس غلط کام اور خام خیالی میں وہ یہ بھی شامل کرتے تھے کہ ہمارے بڑے, ہمارے بزرگ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور مرسلین, یہ ان کی تعلیمات ہیں علیاذ باللہ. ورنہ غور کیجئے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی مشرک نہیں کہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی بت پرست نہیں کہتا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا اس کائنات میں کسی نے نہیں کہا ہے. صاف الفاظ میں, واضح الفاظ میں. لیکن قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں مقام مرتبہ بیان کرتا ہے, جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم اوصاف بیان کرتا ہے, وہاں شرک کی نفی لازمی کرتا ہے. قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام, مرتبہ, ان کی ملت کا بیان آگے. وما کان من المشرکین, حضرت مشرکین میں سے نہیں تھے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے اور پوری امت. ولم یکو من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا, یہاں پہ بھی شرک کی نفی آگے. اپنے والد سے جو تبلیغ فرمائی اس کی تفصیل. تو حقیقت یہ ہے, اور علماء اور مفسرین یہ بات فرماتے ہیں کہ اصل میں جو کفار اور مشرکین تھے یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے. تو اپنے آپ کو انسان, ایک عظیم پیغمبر, ایک اللہ کے نیک بندے, ولی مرسل, اس کی طرف نسبت کرے اور ان کے اعمال اور حرکات کیا ہوں. افرائیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخرى, یہ ان کے بتوں کے نام ہیں. اور سورہ نوح کے آخر میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے جو تبلیغ فرمائی اس کے جواب میں انہوں نے اپنے بتوں کے نام لیے, یعوق ہے, نصر ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام, ہمارے بزرگ, ہمارے مقتدا, ہمارے جد امجد, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کے آئے ہیں, وہی تعلیمات ابراہیم علی نبینا علیہ الصلات والسلام کی ہیں. آج بھی ہمارے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری تعلیمات اور تربیت رائج ہے. علماء کرام نے تفصیل فرمائی ہے, مونچھوں کا چھوٹا کرنا یہ سنت ابراہیمی کہلاتی ہے, داڑھی کو ممیز رکھنا, حد میں رکھنا, یہ سنت ابراہیمی کہلاتی ہے, جسم کے اضافی بالوں کو ہٹانا یہ سنت ابراہیمی کہلاتی ہے, مزمزہ یعنی کلی جو ہم کرتے ہیں یہ سنت ابراہیمی کہلاتی ہے, ناخنوں کا لینا یہ سنت ابراہیمی ہے, اور مہمان کی خیال رکھنا اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا سنت ابراہیمی, اللہ تعالی کے نام پہ جانور قربان کرنا اور مال اور جان دے دینا سنت ابراہیمی ہے. یہ ہے ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی تعلیمات اور حضرت ابراہیم کا منہج. یہ نہیں کہ نام ایک بزرگ کا لیا جائے اور کام اور اعمال وہ دوسرے شیطانوں والے کیے جائیں. قرآن کریم میں اس کی گنجائش نہیں. اسی طرح اہل کتاب یہود اور نصارہ بڑے بڑے دعوے مقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود کہتے ہیں عزیر العیاذ باللہ اللہ کے بیٹے، اور ان کی دیکھا دیکھی نصارہ نے بھی یہ شروع کر دیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے العیاذ باللہ. جب ہر طرف اندھیرا تھا اور ہر طرف پریشانی تھی اور ہر طرف شرک کی اور اللہ تبارک و تعالی کے الوہیت اور وحدانیت کے خلاف ہو رہا تھا، ایسے احوال میں قرآن کریم دو ٹوک کلمات میں حق کو بیان کرتا ہے اور باطل کو بالکل ختم کر دیتا ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، یہ پہلی ہجرت ہے اسلام کی نجاشی حبشہ کی طرف، اور ان کے دربار میں جب صحابہ کرام پیش ہوئے، مشرکین نے بھی اپنی ٹیم بھیجی تھی ان کے خلاف کام کرنے کے لیے کہ یہ لوگ علیاذ باللہ گستاخ ہیں، جو آج کہا جاتا ہے وہی اس وقت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے شریک ٹھہرائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے بت بنائے ہیں اس کو نہیں مانتے بلکہ اس کی بدعت کرتے ہیں اور اس کی بے ادبی کرتے ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں نجاشی کی خدمت میں، کیونکہ وہ نصرانی تھا عیسائی تھا ابتدا میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن کریم نے جو دو ٹوک موقف بیان کیا ہے حضرت جعفر طیار نے وہ دربار میں بیان فرمایا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ تعالی کے ہاں حضرت آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب، ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. ثم قال له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا آپ پیدا ہو گئے. الحق من ربک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے سچ ہے. فلا تکم من الممترین، آپ شک میں نہ پڑیے گا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب بھی اگر کوئی بات نہیں مانتا اور آپ کے ساتھ حجت کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، اختلاف کر رہا ہے، فقل تعالوا، جب دلائل کی بات ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد حق اور باطل اس کے مباہلے کی بات آ جاتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے مباہلہ، یعنی مناظرے میں جب علمی کلام ختم ہو جائے، دونوں طرف کے دلائل بیان ہو جائیں اور اس کے باوجود باطل وہ حق کو قبول کرنے کو تیار نہ ہو، تو پھر تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، نکالو اپنے بیٹوں کو باہر. ونساءنا ونساءکم، اپنی بیویوں اور عورتوں کو نکالو. وانفسنا وانفسکم، ہم بھی آئیں گی تم بھی آؤ. ثم نبتہل، اب ہم مباہلہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کریں گے. فنجعل لعنت اللہ، اور جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظالم ہے، جو حد سے آگے بڑھنے والا ہے، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے غضب اور عذاب نازل کرے، یہ دعا کریں. نجاشی نے جب یہ آیات سنی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، خدا کی قسم یہ محمد عربی مکی قریشی جو بات کر رہے ہیں یہ وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما کر چلے گئے تھے. جب حق کلام آ جاتا ہے، حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے، حق کے وجود کے ساتھ جو باطل ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، پگھل جاتا ہے. باطل کو جتنا بھی زور ہو، باطل کے ساتھ جتنی بھی طاقت ہو اور جتنے بھی دلائل ہوں، لیکن ان کی بنیاد غلط ہوتی ہے، اور جن دلائل کی بنیاد غلط ہو وہ حق کے سامنے پھر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹھہر نہیں سکتے. یہود اور نصارہ باوجود ہے اس کے کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں اور ہمارے انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے خاص انبیاء ہیں، لیکن اس کے باوجود تعلیمات ان سے خراب ہو گئیں، تعلیمات ان سے ضائع ہو گئی، گم ہو گئی۔ تو قرآن کریم نصارہ کے دربار میں جا کے ان کو ان کے پیغمبر کی حقیقت بتا رہے ہیں، حالانکہ نصارہ کا کیا موقف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو العیاذ باللہ سولی پہ چڑھایا گیا ہے، اور سولی پر چڑھانے کے بعد مختلف ان میں آرا ہیں، کوئی کہتا ہے کہ آپ کا جسد خاکی وہاں سے کوئی لے گیا، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں، آج بھی القدس میں بیت المقدس کے علاقے میں ایک لمبی چوڑی قبر موجود ہے اور نصارہ اس کے آس پاس جمع رہتے ہیں، غالباً بیت اللحم کہتے ہیں اس علاقے کو، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر میں موجود ہے۔ قرآن نے کہا، آؤ میں بتاؤں، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کر سکے ہیں نہ سولی پہ لٹکایا ہے، ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیل چہرے میں اور قد کاٹ میں، چلنے پھرنے میں آپ کے ملتے جلتے ایک اور شخص، ان پر یہود قادر ہوئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسی دنیوی زندگی کے ساتھ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ یہ بات ہمیں قرآن کریم سے پتا چلی ہے، ہمیں نصارہ یہ نہیں بتا سکے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق بڑے بڑے دعوے، اور حدیث شریف میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، گزشتہ جمعے میں بھی یہ بات ہوئی تھی، فرآنا الناس یلعبون، لو دیکھا کہ لوگ کھیل رہے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں، پتہ کرنے پہ یہود نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے یہ دو ایام ہمارے لیے مخصوص فرمائے ہیں، اس میں بنی اسرائیل کو قبطیوں پہ فرعونیوں پہ نصرت اور فتح عطا فرمائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ تعلیم فرمائی، ان اللہ ابدلکما خیرا من هذه الایام، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی دو دن عطا فرمائے ہیں جو بہت اچھے دن ہیں، یوم الفطر و یوم الاضحی، پہلا یوم الفطر ہے اور دوسرا یوم الاضحی ہے۔ تو یہ ہماری دین کی تعلیمات ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ قرآن کریم وہ حق ہے، قرآن کریم سچ ہے، قرآن کریم کے تعلیمات دو ٹوک ہیں، اور قرآن کریم نے جو موقف اختیار کیا ہے، قرآن کریم نے جو روش اختیار فرمایا ہے، وہ اتنا عظیم اور اتنا زیادہ آسان فہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود مسلمانوں سے فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ کوئی اور زمینی کتاب ہوتی تو اس میں اختلاف کثیر موجود ہوتا۔ میرے محترم بھائیوں، اس تمہید کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں آج کے دور میں، کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم الحمدللہ جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے درمیان قرآن کریم کی تعلیمات موجود ہیں، ہمارے درمیان احادیث مبارکہ اور فقہ کی تفاصیل محفوظ ہیں، اور ایسے احوال میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ آپ کا اس دنیا میں تشریف آوری، آپ کی ولادت باسعادت، یہ یقیناً ایک بہت بڑی نعمت اور اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں تمام احادیث کے مجموعے میں، تمام شریعت اسلامیہ کے سنت کے ذخیرے میں، آپ نے تقویٰ کا درس دیا ہے، آپ نے عبادت کا درس دیا ہے، آپ نے صلہ رحمی کا درس دیا ہے، آپ نے ظلم و ستم سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، فقراء اور مساکین کے سرپرستی کا حکم دیا ہے. کہیں ایک تعلیم، کہیں ایک حکم تو ایسا ہوگا اگر شریعت مطہرہ میں ہوتا کہ آج کے مبتدعین جن اعمال میں مصروف ہیں اور جس کو دین قرار دیتے ہیں اور جسے باقاعدہ شریعت کا جز قرار دیتے ہیں، کہیں ایک حدیث، کہیں ایک ٹکڑا، کہیں ایک فقہا میں سے ایک فقی کا کلام، کہیں ایک امام کی خواہش یا امام کی نصیحت، کچھ تو ہوگا، کچھ تو لے کے آؤ. ہماری شریعت مطہرہ سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر محفوظ، اس کے بعد صحاح ستہ، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، موطئین، یہ سب ہماری شریعت مطہرہ کی محفوظ تعلیمات ہیں. اور اس کے بعد آ جائیے پھر، بے شمار فقہاء کرام نے کتابیں لکھی ہیں جس میں پورا کا پورا دین بیان کیا گیا ہے. نور الاضاح ہو، قدوری ہو، کنز ہو، شرع وقایہ ہو، مجمع البحار ہو، یا صرف وقایہ ہو، الاختیار ہو، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتب ستہ ہوں، زیادات ہوں، مبسوط ہوں، یہاں تک کہ پھر تفصیلی کتابیں، شامی، عالمگیری، بزازی یا قاضی خان، کہیں پر بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مغازی کے آخر میں اور کتاب التفسیر سے قبل باقاعدہ باب قائم کیا ہے، باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں، وہ آپ کھول لیجئے، دیکھ لیجئے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا باب قائم کیا، اس کے اندر آپ کھول کے دیکھ لیجئے، تاریخوں کے بارے میں بحث فرمائی ہے. بس ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مفسرین فرماتے ہیں کہ اسلام نے جن مہینوں کے متعلق احکام نازل فرمائے ہیں وہ مہینے کل 5 ہیں. بس پہلا اس میں رمضان المبارک، دن میں روزہ رکھنا ہوگا، شام میں تراویح پڑھنی ہوگی، اور دیگر اس کے جو بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے ان پہ عمل کرنا ہوگا. اس کے بعد شریعت نے 4 مہینے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان کو اشہر حرم قرار دیا ہے. یہ مقدس مہینے ہیں، ان مہینوں کے مخصوص احکام ہیں، اور ان مہینوں میں حجاج حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، اللہ تعالی کے گھر کا طواف کرتے ہیں، عرفہ میں جا کے گریہ وزاری کرتے ہیں. یہ ہماری اسلام کی جو محفوظ تعلیمات ہیں اس میں یہ سب کچھ موجود ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، 12 ربیع الاول کو تو ہے ہی نہیں. ہمارے جو بزرگ حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پہلے عوام میں 12 کو 12 وفات کہتے تھے، اور 12 وفات کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے اور اس دنیا سے رحلت فرما کے آخرت تشریف لے گئے. عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جن کی مشہور تفسیر ابن کثیر ہے, آپ نام سنتے ہوں گے, یہ ان کا قول ہے, ایک قول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی. لیکن یاد رکھیے انہی عماد الدین ابن کثیر نے پھر اس کے ساتھ یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ ربیع الثانی میں ہوئی ہے ولادت, اور اس کے ساتھ یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ رجب کا قول بھی موجود ہے. تو اگر عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی بات ماننی ہے اور ان پہ ہی صرف اعتماد کرنا ہے تو پھر یہ عیدیں آپ کو زیادہ منانی پڑیں گی, ایک 12 کو, پھر دوسری ربیع الثانی میں, تیسری پھر رجب میں, تب جا کے اس پہ بات مکمل ہوگی ورنہ بات نامکمل. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ, شریعت کی کچھ تعلیمات کو تم مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, دنیا میں بھی جو یہ عمل کرے گا وہ رسوا اور ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے جہنم. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, حافظ الحدیث, حافظ الدین و دنیا, اور بخاری شریف کے سب سے بڑے شارح, آپ نے کتاب لکھی ہے فتح الباری. آج اس کائنات میں کوئی بھی عالم, کوئی بھی طالب, کوئی بھی اہل علم بخاری شریف بغیر فتح الباری کے پڑھائے یا دیکھے تو علماء میں اس کا کوئی مقام نہیں مانا جاتا. اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اصل میں یہ 2 ربیع الاول کی تاریخ تھی. فَكُتِبَ ثَانِي مِن رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَقُرِئَ ثَانِي عَشَر مِن رَبِيعِ الْأَوَّلِ, لکھا گیا تھا 2 ربیع الاول لیکن پڑھنے میں کسی نے ایسے غلطی سے پڑھ لیا کہ یہ 2 اور 10 ہے, اس لیے یہ غلط العام معروف ہو گیا عوام میں 12 کا. ورنہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو لاکھوں احادیث کے حافظ اور محدثین میں ان کو امام کا درجہ حاصل ہے, وہ خود فرماتے ہیں کہ محققین کی تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 ہو سکتا ہے, 12 تو ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح علامہ سہیلی روضۃ العنف والے بہت بڑے آدمی ہیں اور ولی ہیں, روضۃ العنف میں انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ ربیع الاول کی 12 کو نہیں ہے, اس سے قبل ہے. 6 کا قول ہے, 7 کا قول ہے, 2 کا قول ہے. علامہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بار بار نام بھی لیا جاتا ہے اور جن کے نام پہ نہ جانے کس قسم کے دھندے چلائے جا رہے ہیں, آپ اللہ تعالی کے نیک اولیاء میں سے تھے اور آپ اولیاء کے سردار تھے. اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا حضرت شیخ کو. انہوں نے کتاب لکھی ہے غنیۃ الطالبین کے نام سے, اس میں بھی اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت وہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہے بلکہ 7 ربیع الاول کا قول حضرت نے نقل فرمایا, اور میرا خیال ہے کہ آج بھی 7 ربیع الاول کا دن. اسی طرح بے شمار ہمارے بزرگ ہیں, بے شمار ہمارے محدثین ہیں, بڑے ہیں, جنہوں نے اس بات پہ بحث فرمائی ہے کہ دیکھیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد 3 مہینے آپ حیات رہے ہیں, اور یہ 3 مہینے اگر یہ 29 کے لگائے جائیں جو کہ محققین کی رائے ہے تو حجۃ الوداع 10 ذوالحجہ کو مکمل ہو گیا, اس کے بعد آپ لگا لیجئے تو بھی 12 ربیع الاول نہیں بنتا ہے. اور اگر دو مہینے 29 کے لگا لیں، 1 30 کا لگا لیں، تو بھی 12 کو کیسے پہنچے گا؟ نہیں پہنچتا. اور 3 30 کے لگا لیں تب بھی 12 ربیع الاول کی تاریخ نہیں بنتی ہے، کسی بھی صورت میں یہ نہیں بنتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان حق کو چھوڑ دے اور جب انسان بدعات میں لگ جائے اور انسان ایسی تعلیمات کو اپنانے لگے جس کا شریعت مطہرہ میں کوئی حقیقت نہ ہو، کوئی وجود نہ ہو، تو پھر وہ اس قسم کے سارے کام کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے. افسوس تو یہ ہے کہ اب باقاعدہ ہمارے جو حکمران ہیں اور ہمارے نام نہاد قائدین ہیں، وہ بھی ایسی بدعات اور ایسے اعمال جو حقیقت میں شریعت میں عبادات نہیں ہیں اور جو حقیقت میں شریعت کی بتائی ہوئی تعلیمات نہیں ہیں، اس میں مشغول ہو گئے. میرے محترم بھائیوں، یہ جو بادشاہان ہوتے ہیں، یہ جو حکمران ہوتے ہیں، یہ جو بڑی بڑی کرسیوں والے ہوتے ہیں، ان کو حقیقت یہ ہے کہ صرف اور صرف اپنی کرسی کی فکر ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو صرف اور صرف اپنی حکمرانی مزید طویل کیسے ہونی ہے، اختیار مزید کیسے بڑھنا ہے، بس اس کی فکر ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی. کہنے کو کتنے بڑے بڑے وعدے کیے گئے، کتنی بڑی بڑی آیات پڑھی گئیں تقاریر میں، کیسے کیسے اللہ اور رسول کے واسطے دیے گئے، لیکن جو ہی اختیارات حاصل ہوئے، جو ہی کرسی کے اوپر بیٹھے اور کرسی کا نشہ چڑھا، تو آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ کتنے وعدے پورے کیے گئے اور کون کون سے عمل ایسے ہیں جو واقعتاً ہم سے کہا گیا تھا، اور آج وہ ریاست مدینہ کی یاد تازہ کر رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے، صفر ہے. تو یہ سب سلسلہ ہے، یہ صرف عوام کی توجہ ہٹا رہے ہیں، یہ صرف اپنی کرتوتوں سے دوسروں کی نظر چرا رہے ہیں کہ جی ایسا عشرہ منایا جائے گا کہ دنیا یاد رکھے گی اور 12 ربیع الاول کی خوشیاں ایسی منائی جائیں گی کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں منائی ہوں گی. یہ تمہارا کام نہیں ہے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک مسجد کے امام صاحب نے محلے کے خان صاحب کو جا کے کہا کہ آپ مسجد میں بالکل بھی نہیں آتے، مسجد کی بالکل خدمت نہیں کرتے، کوئی نصرت نہیں کرتے، یہ تو مناسب نہیں ہے. خان صاحب، چودھری صاحب، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد میں آؤں گا. اگلے دن دیکھا کہ وہ چودھری صاحب مسجد میں آئے ہیں، جھاڑو اٹھائی ہے اور مسجد میں جھاڑو لگا رہے ہیں. امام صاحب آئے اور ان سے جھاڑو لے لی اور ان کو کہا کہ نہیں، آپ کا کام یہ نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ علماء کی، اہل دین کی، مسجد کی، اللہ کی گھر کی مدد اور نصرت کریں اور اس کو آگے بڑھائیں، اس میں اگر کوئی ضروریات ہیں اس کو پوری کریں. جھاڑو لگانے کے لیے بے شمار افراد موجود ہیں، کوئی بھی آ کے لگا لے. تو یہ کیا عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، ایک مذہبی طبقے کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے یہ باتیں کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ قائم فرمائی اور وہاں صحابہ کرام کو بسایا، یہ اعلان نہیں فرمایا کہ اس دفعہ ہم ایسا جشن بنائیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی، یہ اعلان نہیں فرمایا کہ ربیع الاول آ رہا ہے اور سارے اب تیار ہو جاؤ جشن کے لیے، عید کے لیے، نہیں. ہمارے دین کا مقصد اور ہماری دین کا منہج وہ الگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، خبردار کہ کوئی جماعت سے پیچھے نہ رہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد کوئی ظالم، خبردار کہ اس نے کوئی ظلم کیا، آج کے بعد کوئی مظلوم ہو اس کو پورا حق دیا جائے گا. آپ نے اعلان فرمایا کہ اس ریاست میں خاتون محفوظ ہے، اس ریاست میں بچے محفوظ ہیں، اس ریاست میں غیر مسلم جو امان میں رہتا ہو وہ محفوظ ہے، اس ریاست میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، اس کے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ اس کا دفاع مضبوط کرنا ہوگا، جو ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اٹھاؤ تلوار چلو بدر کی طرف، اٹھاؤ تلوار چلو احد کی طرف، اٹھاؤ تلوار چلو تبوک کی طرف اور احزاب کی طرف۔ یہ ہے پیغمبرانہ تعلیمات۔ اور آج کل جتنے بھی سلسلے اپنائے جا رہے ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ بار بار کسی ایک چیز کا ذکر کیا جائے اور بار بار اس کی مذمت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام آپ حضرات کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے اور آپ خود دین سے بھرپور طریقے سے واقف ہیں۔ نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں کوئی میلاد، کوئی جشن، کوئی تقریب منائی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی المرتضی، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، زید ابن ثابت، انس ابن مالک، جابر ابن عبداللہ، ابو سعید خدری، یہ سب علماء ہیں، فقہا ہیں اور دین کے ستون ہیں۔ ان میں سے ایک ایک صحابی پورے پورے دین کا عالم ہے۔ اس کے بعد آ جائیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن ادریس شافی رحمۃ اللہ علیہ، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ابو یوسف محمد ابن یعقوب رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن الحسن شیبانی، امام زفر، عبداللہ ابن المبارک، قاسم ابن مطی، یہ سب بہت بڑے بڑے علماء ہیں اور ہمارے دین کے ائمہ ہیں۔ ایک لفظ جسے کہتے ہیں، ایک لفظ بھی ان سے کوئی ثابت نہیں ہے اس بارے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی واقعتاً بننا ہے اور ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا دعویٰ ہے، اور اگر ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، کہ جہاں پہ نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، جہاں باپ بیٹے سے بھاگے گا اور جہاں میاں بیوی سے دیکھ کے بھاگ جائے گا، اور جہاں ہر کوئی اپنے اپنے نفس کی فکر میں ہوگا، جہاں ہر کوئی پسینے میں اپنے سر تک ڈوبا ہوا ہوگا، جہاں جس کسی کے جسم پہ کوئی لباس نہ ہوگا، جہاں سورج بالکل سر پہ آ کے آگ برسا رہا ہوگا، اور جہاں ہر طرف آگ پھیلی ہوئی ہوگی، تمام انسانیت کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، وہاں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے، آپ کی سفارش چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی سے جنت الفردوس کی امید ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ضروری ہے۔ عبادت کرنی ہے تو عبادت وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو، آپ نے تلقین فرمائی ہو، آپ کے سامنے وہ عبادت کی گئی ہو، آپ نے اس کی تعریف فرمائی ہو، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی ہو، یہ عبادت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے غلام لینے کے لیے، دو غلام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک غلام میں نے رات میں دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا، لہذا اس کو میں ترجیح دوں گا، یہ آپ لے جائیے، اچھا غلام۔ یہ ہوتی ہے وجہ ترجیح، کہ غلام کی کیا حیثیت ہے۔ غلام جو سر سے لے کے پاؤں تک آقا کا غلام ہے، آقا اس کا مالک ہے کل کا کل کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عبادت کی بھی قدر فرمائی اور آقا سے کہا یہ غلام اچھا ہے، یہ نیک ہے، یہ تعلیم والا ہے، اور اس کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کا مہینہ، یہ بہت ہی زیادہ مبارک لمحات ہیں، لیکن مبارک لمحات میں ہمیں نماز پڑھنی ہوگی، ہمیں ذکر کرنا ہوگا، ہمیں استغفار کرنا ہوگا، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، ہمیں روزے رکھنے ہوں گے، ہمیں خیرات کرنی ہوگی، فقراء مساکین کی مدد کرنی ہوگی۔ مبارک لمحات میں العیاذ باللہ اگر ہم ایسے کاموں میں مشغول ہو جائیں جو بدعت کہلاتی ہیں، تو بدعت کے بارے میں ہماری جو فقہ کی کتابیں ہیں اس میں حنفی کتابوں میں چار کتابیں ایسی ہیں جسے اصل کہا جاتا ہے، اس کے بغیر آگے کام نہیں چلتا. اس میں وقایہ ہے، اس میں کنز ہے، اور اسی میں ایک آتا ہے الاختیار نام ہے اس کا. الاختیار میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول منقول ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 58. قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ لا ار الصلاۃ خلف المبتدع. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بدعتی کے پیچھے نماز کو جائز نہیں سمجھتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نہ ہی میرے کوئی والد نے کہا ہے، نہ ہی کسی ہمارے خاندان کے بڑے نے. کتاب موجود ہے الاختیار، جائیے اور کھول کے دیکھ لیجیے. قال ابو حنیفہ لا ار الصلاۃ خلف المبتدع. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں بدعتی کے پیچھے نماز کو جائز نہیں سمجھتا. بدعت کیا ہے؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. میں نے کسی کا نام بھی نہیں لیا ہے. خبردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دور رہو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. اس لیے کہ دین میں جو بھی نئی چیز ایجاد کی جائے گی وہ بدعت ہوگی. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اور ہر بدعت وہ گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اور ہر گمراہی اور بدعت کا انجام وہ جہنم ہے. میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہو رہا تھا، وہاں اللہ تعالی نے فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر کسی سے شرک مرتکب ہو جائے، اگر کسی سے ایسے اعمال مرتکب ہو جائیں کہ وہ شریعت کے مطابق نہ ہو، وہ بدعت ہو یا خدا نخواستہ وہ شرک ہو، تو اعمال، نمازیں، دعائیں، استغفار، ان کا کوئی فائدہ نہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن کریم میں ایمان والوں کا جہاں بھی بیان کیا گیا ہے، ساتھ میں عمل صالح کا ذکر لازمی کیا گیا ہے. عمل صالح تب قابل قبول ہے کہ جب اس کے ساتھ عمل غیر صالح لگا ہوا نہ ہو. نیکی اور بدی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، یا بدی ہوگی اور یا نیکی ہوگی. نیکیاں کریں گے تو ان کی حفاظت لازم ہے، اور نیکیوں کی حفاظت وہ یہی ایک راستہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور راستوں پر چلا جائے، اور دین صرف اسی کو مانا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کے تابعین، آپ کے ائمہ، آپ کے محدثین، مفسرین اور فقہا نے جس کو دین قرار دیا ہو، اور جس کی باقاعدہ سند موجود ہو، اور جس میں باقاعدہ ہمارے اسلاف کا عمل موجود رہا ہو. اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی طرف سے نئی چیزیں گھڑ کے اسے دین قرار دے دے، 100 دن تک اس کو دین قرار دیتا رہے، خدا کی قسم وہ دین نہیں ہے، اور دین میں کوئی اور نئی چیز شامل ہرگز نہیں ہو سکتی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تبارک و تعالی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ہمارے دین اسلام کو مکمل فرما دیا ہے، اور ہمارے دین اسلام کو منتخب فرما دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے بڑی تہمت، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ دین کی کچھ تعلیمات رہ گئی تھیں اور وہ اب بعد میں آئی ہیں. من کذب علی متعمدا. جس کسی نے میرے بارے میں جان بوجھ کے جھوٹ بولا، فلیتبوا مقعدہ من النار. جہنم میں اپنا ٹھکانہ ابھی سے اس کے لیے تیار ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں واقعتاً سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بدعات سے اور اس قسم کے اعمال جو شریعت بنا کر ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، حقیقت میں وہ شریعت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو باتیں ہیں جن کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ جامعہ ربیع احسن العلوم ایک بڑا ادارہ ہے، اور کئی سینکڑوں افراد اس میں مصروف عمل ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے. اور بڑے اداروں میں جب بھی آپ حضرات کبھی تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں کا ایک نظم و ضبط مقرر کیا گیا ہوتا ہے، اس کے موافق چلا جائے تو ادارے کو بھی آسانی ہے اور آپ حضرات کو بھی آسانی ہے. تو خصوصاً ہمارے ہاں جو احباب مسلمان تشریف لاتے ہیں مدد کے لیے، نصرت کے لیے اور کوئی تعاون دیتے ہیں، تو وہ یہ بات ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہاں سینکڑوں افراد ہیں، کسی کو بھی دے کے چلے گئے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ اس کے لیے مخصوص افراد ہیں. ہمارے حضرت مولانا سہیل احمد خان صاحب ہیں، ہمارے اکبر ہیں، فضل منان ہیں، ذاکر ہیں، ظاہر ہیں، یہ چند لوگ ہیں جن کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ مدرسے کی طرف سے تعاون قبول کر کے آپ کو لازماً اس کی رسید حوالے کریں. تو آپ ضرور اس بات کا اہتمام کیجئے کہ جب آپ محنت بھی کر رہے ہیں، تشریف بھی لا رہے ہیں، مال بھی خرچ کر رہے ہیں، تو وہ صحیح جگہ پہ پہنچے تاکہ وہ آگے بروقت ضرورت صحیح جگہ استعمال بھی ہو سکے. اسی طرح الحمدللہ ہماری شاخیں ہیں پورے کراچی میں، نیو کراچی میں جامعہ احسن الدراسات ہے، ہاکس بے روڈ ماڑی پور میں جامعہ احسن المقاصد ہے، گلشن معمار میں جامعہ احسن المدارس ہے، نوری آباد مین سپر ہائی وے پہ جامعہ مفتی محمود ہے، ایاز ٹاؤن میں جامعہ امام ابو یوسف ہے، کوئٹہ ٹاؤن میں جامعہ مسجد عثمان طاہر ہے. یہ سب اپنے ادارے ہیں اور الحمدللہ سب جگہ دین کا کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو تمام نظم و نسق ہیں اور جو ان کے تمام اخراجات ہیں وہ 80% یہی مرکز اٹھاتا ہے اس کو. تو آپ حضرات کبھی وہاں بھی تشریف لے جائیں تو ضرور ان مسجدوں کو بھی دیکھیے، ان مدرسوں کا بھی معائنہ فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو توفیق عطا فرمائی ہو، لیکن وہاں پہ جو مقررہ شخص ہیں ہم اسے ناظم کہتے ہیں، جو ناظم اعلیٰ ہوتا ہے، اس سے ملاقات کر کے رسید ضرور حاصل کیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جامعہ ربیعہ احسن العلوم نے ایک طویل عرصے سے پورے پاکستان اور پوری امت مسلمہ کی علمی دینی خدمات کی ہیں، اور الحمدللہ وہ دینی علمی خدمات آج بھی جاری و ساری ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اب یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ جامعہ کے زیر نگرانی باقاعدہ ایک مکمل پارک کوئٹہ ٹاؤن میں جامعہ مسجد عثمان کے برابر میں، یہ پارک جامعہ عربی احسن العلوم کو 2004 میں نگرانی کے لیے حوالے کیا گیا تھا. الحمدللہ اب جا کے وہ کچھ تعمیر اور ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، اور اس میں وہاں کے اہل علاقہ مسلمان بچے بچیاں، خصوصاً قرآن کریم پڑھنے والے طلباء اور طالبات، ان کے لیے جو بھی جائز تفریح کا سامان ہوگا اس کا انتظام کیا جائے گا، اور مکمل طور پہ وہ پارک جامعہ کی ہی کوششوں سے بنایا جا رہا ہے. جو وہاں کے اہل علاقہ اور سوسائٹی والے ہیں، آپ حضرات تو جانتے ہوں گے کام روکنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن کام کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے یہاں مرکز میں ایک طبی امدادی کلینک تیار کیا گیا ہے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، ان میں بہت سارے ڈاکٹر حضرات بھی موجود ہیں. ان کی خواہش تھی کہ ہمارے طلباء، ہمارے نمازی، ہمارے یہاں تشریف لانے والے احباب، ان کی بھی ہم کچھ خدمت کریں. تو اس سلسلے میں باقاعدہ ایک چھوٹا سا کلینک تیار کیا گیا ہے، اور اس میں اکثر و بیشتر وہی میڈیکل کے آلات ہیں جو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا مصرف مزید کوئی ہو نہیں سکتا اس کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی عن قریب اس کا بھی افتتاح ہونے والا ہے، اور وہاں ہر مسلمان، ہر آدمی کو اجازت ہے وہ تشریف لائیں اور اپنے صحت کے حوالے سے جو رہنمائی چاہتے ہیں مقررہ اوقات میں وہ حاصل کریں. تو یہ سلسلے ہیں، باقاعدہ رفاعی کام بھی اب جامعہ کی زیر نگرانی ہو رہا ہے. آپ حضرات دعا بھی فرمائیے اور اس میں بھرپور حصہ بھی لیجئے. سوال پوچھا ہے استخارے میں اشارے کا کیا مطلب ہے. دیکھیے استخارہ یہ ایک عمل ہے، سنت طریقہ ہے، اور استخارہ ہمیشہ انسان خود کرے یا اس کا کوئی خیر خواہ کرے. مثلا بچے کا مسئلہ ہے تو والدین کریں، بیٹی کا رشتہ ہے تو بیٹی خود کرے، والدین بھی کریں، بھائی بھی کریں، جاننے والے بھی کریں. یہ جو آج کل باقاعدہ دکانیں کھل گئی ہیں استخارہ کروائیے، ایک فاسٹ استخارہ ہے اور ایک سلو استخارہ ہے، یہ کچھ یہ سب ڈھکوسلا ہے، غلط باتیں. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کی دعا ایسی یاد کرائی جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت یاد کراتے تھے. تو مطلب یہ ہوا کہ صحابی کو دعا یاد کرائی تاکہ وہ خود استخارہ کرے. اگر استخارہ کوئی اور کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے استخارہ کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ لیکن آپ نے خود نہیں فرمایا بلکہ صحابہ کو دعائیں سکھائی ہیں اور پھر ان سے کہا کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو. یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ استخارے کے بعد پھر لازماً کسی اشارے کا انتظار، لازماً کسی خواب کا انتظار یہ مناسب نہیں ہے. الحائک اذا صلى رکعتین انتظر الوحی، عربی میں کہتے ہیں کہ جو لاہے نے دو رکعت پڑھی اور اب وہ وحی کا انتظار کرتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ اللہم اغفر لی واختر لی، یہ مختصر استخارہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نقل فرمایا ہے کہ اے اللہ میرے لیے جس میں عزت ہو، عافیت ہو، دین و دنیا کی خیریت ہو، وہ معاملہ میرے لیے آسان فرما دیجیے. ہم یہ دعا کرتے ہیں. اب آپ غور کیجئے گا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، آپ کا دل کیا مانتا ہے، شرع صدر کس طرف ہے، دینی فائدہ کس طرف ہے، دیگر احباب کیا کہہ رہے ہیں. جس طرف آپ کو زیادہ بہتری نظر آ رہی ہو، عافیت نظر آ رہی ہو، اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اور اسی طرف کام شروع کر دیجئے. بس یہ استخارہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے کسی پہ فضل فرمایا اور باقاعدہ اس کو واضح اشارات مل گئے، اس نے خواب دیکھ لیا، کسی بزرگ نے اس کو کوئی مشورہ دے دیا، تو یہ نور اعلی نور ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. لیکن لازم نہیں ہے کہ ہر ایک کو جب تک کوئی واضح اشارہ نہ ملے تو استخارے کا یہ مطلب نہیں ہے. استخارہ تو دعا ہے اور دعا مومن کی قبول ہوتی ہے. ربیع الاول کی مبارکباد دینا یا عید مبارک کہتے ہیں لوگ، اسلام میں اس کی اجازت نہیں. اسلام میں کوئی عید نہیں ہے ربیع الاول کو. اسلام میں دو عیدیں ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر. بس ان دنوں میں عید ملنا جائز بھی ہے، سنت بھی ہے، خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے. اس کے علاوہ جو بھی کوئی عید کہتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے. اسلام میں اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صحابہ کرام کے دور میں بھی ایام آتے تھے، بعد میں بھی آتے تھے، تفصیل سے بات ہو چکی ہے بیان میں. میلاد کا حکم کیا ہے؟ کوئی شخص اگر خوشی سے میلاد منانا چاہے، دیکھیے اگر کوئی شخص خوشی سے علیہ باللہ گناہ کرنا چاہے اور خوشی سے اگر کوئی وہ غلط کام کرنا چاہے تو آپ کیا بولیں گے کہ خوشی سے کر رہا ہے، چھوڑ دو اس کو، کیوں کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے، یا کوئی عبادت ہو یا کوئی نیکی ہو وہ کام معتبر ہوتا ہے. عبادت نماز ہے، عبادت روزہ ہے، عبادت صدقہ ہے، عبادت غربا کو کھانا کھلانا ہے. اور نیکی، نیکی وہ ہے، اجعل تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام. اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے کہا کہ تم جتنے بھی حاجیوں کو پانی پلاؤ، جتنے بھی تم کعبے کی عمارتیں بناتے جاؤ، تمہاری یہ نیکیاں کسی کام کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے اور اس کے ساتھ سنت کی تعلیمات نہیں ہیں. احتیاط بہت ضروری ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث شریف میں فرمایا جو کوئی کسی کے ساتھ مشابہت اختیار کر لے، آخرت میں جب حشر ہوگا تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا. بہت زیادہ احتیاط کیجئے. بیوہ کی عدت گھنٹوں اور سیکنڈوں میں ہوتی ہے یا ایام میں؟ دیکھیے بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن. 10 دن گزر جانے کے بعد جس وقت اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، وہ وقت جب آئے گا 24 گھنٹے پورے ہو جائیں گے، اس کی عدت مکمل ہو جائے گی. اسی طرح عدت میں شوہر کے گھر پہ رہنا یہ ضروری ہے، الا یہ کہ بہت بڑی مجبوری آ جائے، کرائے کا گھر ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، چھت گرنے والی ہے، یا علاقہ چھوڑ کے سب جا رہے ہیں. اس طرح کے اگر کوئی احوال آ جائیں تو پھر فقہاء کرام نے، علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اجازت دی ہے کہ دوسری جگہ جا سکتے ہیں، لیکن دوسری جگہ جا کے پھر وہاں عدت گزارنی ہوگی. یہ نہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسرے سے تیسری، اس کی اجازت نہیں ہے. ایک دفعہ مقام بدلنے کی اجازت. عدت مہینے کے اعتبار سے ہوتی ہے یا حیض کے اعتبار سے؟ عدت جو وفات کی ہے وہ مہینے کے اعتبار سے ہے، 4 ماہ 10 دن. اور جو حیض کی، جو طلاق کی عدت ہے، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 حیض ان کی عدت ہے. اس جب 3 حیض گزر جائیں گے عدت مکمل ہو جائے گی. اسی طرح وفات میں بھی اور طلاق میں بھی وضع حمل، یعنی اگر خاتون حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا عدت ختم نہیں ہوگی. اس کپڑوں پر اگر نجاست لگی ہو تو گیلے ہاتھ سے ہٹا لینے سے پاک ہو جائے گا. دیکھیے نجاست میں اصل اس کا عین زائل کرنا ہے. عین کا مطلب یہ کہ اس کا اثر, اس کی بدبو اور اس کا رنگ یہ ختم ہو جائے. اب اگر وہ ایک دفعہ گیلے ہاتھ لگانے سے ہٹ جاتا ہے تو بھی کپڑا پاک ہو گیا, اور اگر وہ تین دفعہ دھونے سے پاک ہوتا ہے تو بھی پاک ہے, اور اگر کوئی ایسی نجاست ہے کہ جو تین دفعہ میں بھی پاک نہیں ہوئی, سات دفعہ میں بھی پاک نہیں ہوئی, اگر اس کو 20 دفعہ دھونا پڑے گا تو دھونا پڑے گا, تب جا کے وہ پاک ہوگی. نجاست کا اثر کپڑے سے ختم ہو جانا, کسی بھی چیز سے ختم ہو جانا یہ لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کون سا درست ہے. دیکھیں یہ بات تو متفق ہے کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہے, بلکہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحیح اور محقق قول یہ ہے, جیسے حضرت مولانا ادریس کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین میں, علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں, علامہ سہیلی نے روضۃ العنف میں, حضرت شاہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اسی طرح حضرت مولانا یوسف بندوری رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ سب بڑے بڑے علماء ہیں, انہوں نے فرمایا ہے کہ 9 ربیع الاول کو یا 7 ربیع الاول کو یا 2 ربیع الاول کو ہے, لیکن 12 ربیع الاول کو نہیں ہے. پھر اس میں سب سے زیادہ محقق قول 7 اور 9 کا ہے. تو یہ ہے سلسلہ. اللہ جانے یہ 12 ربیع الاول کو کیوں اس قدر شد و مد سے اس بات پہ ضد کی جا رہی ہے کہ ولادت ولادت نہیں ہے 12 ربیع الاول. اور علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن کثیر تفسیر میں جو نقل قول نقل فرمایا ہے 12 کی ولادت کا, اس میں بھی علماء کرام نے قدر بحث فرمائی ہے, اور بظاہر ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت نے یعنی حتمی قول نقل نہیں فرمایا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ربیع الثانی کا بھی قول ہے, رجب کا بھی قول ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ کوئی اتنی محقق بات نہیں ہے 12 ولادت کی. ہاں وفات کے بارے میں تقریباً اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی. الحمد للہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, والحمد للہ رب العالمین. نسألک مجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ, ولا هم الا فرجته, ولا حاجة الا قضيتها, يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا, وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جامعہ ربیع احسن العلوم کو, یہاں تشریف لانے والے نمازی حضرات, طلباء, علماء, اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, سب کے خیر کے فیصلے فرمائے, سب پر اپنی رحمتیں اور عافیت نازل فرمائے. یہ جو کام میں نے ابھی جن کا ذکر کیا, پارک زیر تعمیر ہے, کلینک بن رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو آسان فرمائے, مدد اور نصرت فرمائے, اور ہمیشہ ساری زندگی امت محمدیہ اور مسلمانوں کی خدمت کرنے کی اس ادارے کو توحید و سنت کے فیضان کو توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.